الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا صلى تعالى على خير خلقه سيدنا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا جاری اور ساری، عموماً اس میں بر صغیر اور عالم اسلام کے مسلمان جہاں اور بزرگان دین کی یاد مناتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منائی جاتی. اور یہ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہم اہل سنت و جماعت کے تاجدار، اولیاء اعظم کے سردار اور اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندے ہیں. یہ سلسلہ ہمارے یہاں بر صغیر میں خصوصیت کے ساتھ گیارہویں شریف یعنی گیارہ ربیع الثانی کو اور عام طریقے سے انہیں اصال ثواب کرنے کی غرض سے سال ہا سال اس کا اہتمام اور انصرام رہتا ہے اور اہل سنت اسے اپنے لیے باعث برکت اور باعث رحمت جانتے ہیں۔ مجھے جو آج گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ ایک خیال یہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے اور بسایا جا رہا ہے اور عموماً لوگ اس کا بہت جلد شکار ہو کر اس مسئلے کا شکار ہی نہیں ہوتے بلکہ اس سے متعلق اور تمام ذیلی مسائل کا شکار ہو کر اپنے مسلک اور مذہب ہی سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ وہ خیال یہ ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ زندہ اگر کوئی کام کرے تو اسے میت کو نفع ہوتا ہے، یا میت سے زندے کو نفع ہوتا ہے؟ یہ بالکل خیال، یعنی جو نیا لوگوں کے ذہنوں میں بسایا بٹھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ زندے اگر کوئی کام کریں تو ان سے مردوں کو یا میت کو کوئی نفع نہیں ہوتا، اور جو آدمی مر جائے، انتقال کر جائے، قبر میں چلا جائے، وہ زندوں کو بھی کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ عنوان ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اس میں مذہب اور مشرب یہ ہے جو قرآن و سنت، اجماع امت اور پوری امت کا اس معاملے پر اتفاق کہ زندوں کے عمل سے میت کو نفع ہوتا ہے، اور بزرگان دین اگرچہ وصال کر جائیں مگر وہ بعد وصال صرف بزرگان دین ہی نہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور بزرگان دین وہ اپنے ماننے والوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیے تاکہ گفتگو سننے میں اور ذہن میں ترتیب دینے میں آپ کو آسانی ہو اور مسئلے کی نوعیت کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اگر زندوں سے مرنے والے کو نفع نہیں ہوتا تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ قرآن سے نص ہے کہ زندے کوئی عمل کریں تو اس سے مردے کو نفع ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ تم لوگ جب میرے دربار میں دعا کرو، تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی جو ربنا یا اللہم سے شروع ہوتی۔ میں نے جو دعا کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ سب سے بڑا ثبوت قرآن مجید کا ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لا کر اس دنیا سے چلے گئے، مولا ان کی مغفرت فرما۔ اب آپ غور کیجئے، اگر مردے کو زندے سے کوئی نفع نہیں ملتا، جیسے ہم لوگ عام طور پر نظر و نیاز جس کو کہتے ہیں کہ یہ اگر لغ اور بیکار اور کوئی زندہ عمل کرے تو میت کو نفع نہیں ہوتا، تو اس دعا کا کیا معنی ہوگا؟ یہ دعا بالکل لغو ہو کر رہ جائے گی کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لا اس دنیا سے چلے گئے، مولا ان کی مغفرت فرما۔ اس لیے کہ زندہ کوئی کام کریں تو یقیناً مردے کو نفع ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب آئیے آگے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزے ہم پر فرض ہے، اور ایسا نہیں کہ ہم اگر روزے نہ رکھیں تو یہ روزے ہماری جگہ کوئی اور رکھ لے، ایسا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے نمازیں ہم پر فرض ہیں، جب تک ہم ادا نہیں کریں گے اس وقت تک نماز ادا نہیں ہوگی. اسی طرح زکوٰۃ ہم یا ہماری جانب سے ہمارا مقرر کردہ کوئی وکیل زکوٰۃ ادا کرے تب زکوٰۃ ادا ہوگی. جو یہ جو فرائض ہیں ان میں ایک قسم ہے فرض کی، فرض کفایہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے علم دین حاصل کرنا اس امت پر، تمام لوگوں پر پورا علوم، یہ فرض کفایہ. کیا مطلب ہوا؟ اگر اسی طرح فرض ہوتا جیسے نماز اور روزہ فرض ہیں تو ہم نے کہ ہر شخص کو عالم بننا پڑتا. اب مجھے بتائیے، پوری امت کے لوگ سارے کے سارے عالم بن جائیں تب بھی دنیا کا نظام کیسے چلے؟ کچھ لوگ اہل تجارت ہونے چاہیے، کچھ لوگ اہل سیاست ہونے چاہیے، کچھ لوگ بیپاری ہونے چاہیے، کچھ خرید و فروخت کرنے والے ہونے چاہیے، کچھ جناب ملازمین کا طبقہ ہونا چاہیے. یہ سارا نظام جو ہے مشترکہ طریقے سے چلتا. تو فرمایا فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت میں سے چند لوگ اس کو حاصل کر لیں اور وہ امت میں سب کو اس دین کا اور اس علوم کا جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، ان کا اگر علم سب تک پہنچائیں تو اب کیا ہوا؟ سب کے ذمے سے فرض ساقط ہو گیا. جیسے ہماری برادری میں چند مولوی بن جائیں، اگر یہ کراچی ہے کراچی میں کچھ علماء بن جائیں جو کراچی کے لوگوں کو مسائل سمجھانے لگ جائیں، تو سب کے سر سے بوجھ اتر گیا. اس لیے اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. یہ میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا. جیسے نماز فرض ہے اسی طرح نماز جنازہ بھی فرض ہے، لیکن اس فرض میں اور اس فرض میں فرق یہ ہے کہ یہ فرض عین ہے، وہ فرض کفایہ. کیا مطلب ہوا؟ کہ اگر محلے کے چند افراد نماز جنازہ پڑھ لیں تو سب کے ذمے سے ساقط ہو گیا، ہم سب سبکدوش ہو گئے. یہاں تک کہ اگر نماز جنازہ کوئی ایک آدمی بھی پڑھ لے تو سب کے ذمے سے فرض جو ہے وہ اتر گیا. اس لیے ایسے فرض کو فرض کفایہ کہتے ہیں کہ چند حضرات اگر اس کو ادا کر لیں تو سب کے سر سے وہ فرض جو ہے وہ اتر گیا. یہی وجہ ہے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ جب نماز جنازہ ادا کی جاتی، نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھنا ہمارے تمام فقہا کے نزدیک مکروہ. کوئی شخص کسی کو مارنے کے لیے آئے، مارنے کے لیے جب آئے اور دوسرے آدمی نے اپنے دفاع میں اسے مار دیا، تو جو آدمی ایک مومن مسلمان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے وہ اگر مر جائے، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، تاکہ لوگوں کو ذلت اور رسوائی کی وجہ سے معاشرے کا توازن برقرار رہے. آئی سمجھ میں بات؟ ہر ایک کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جو کچھ استثنات ہیں وہ میں نے عرض کر دیے. غرض اب آئی، جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو ہے وہ نیک اور یا ہے وہ بد. اب آئیے، نماز جنازہ جس کی پڑھی جا رہی وہ آدمی ہے سخت گناہگار. فرمایا گیا اگر اس کی نماز جنازہ نیک لوگوں نے پڑھی تو اللہ اکبر. یہ مسئلہ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ میں بڑے دلائل کے ساتھ نقل کیا. دلائل تو آپ وہاں دیکھیے گا، ہم صرف مسئلہ بتا رہے ہیں. اگر نیک لوگوں نے بد آدمی کی، گناہگار کی نماز جنازہ پڑھی، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان نیک لوگوں کے طفیل میت کی مغفرت فرما دیتا. اب دیکھیے، زندے سے میت کو نفع ہوا یا نہیں؟ اچھا، آپ دیکھیے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو سکتا ہے کہ ہماری یہاں اعزاء اقربا میں اگر کسی کی شادی ہو تو ہم نہیں جائیں، کسی کا ولیمہ ہو تو نہیں جائیں، عقیقہ ہو تو نہ جائیں، لیکن سوچتے ہیں کہ میت اگر ہو جائے تو بھائی غمی میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کہ غم کا معاملہ ایسا کہ آدمی یہ سوچتا، ہاں بھائی ہمارے غم میں یہ کام آیا، اور آج کل تو یہ رواج بن گیا، برا مت مانیے، ہمارے یہاں بورڈ لگا ہوتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک فاتحہ ہوگی، تو لوگ کب آئیں گے؟ کیونکہ ہمارے یہاں کرائے کے پڑھنے والے تو مل جاتے ہیں، قرآن تو وہ ختم کر ہی دیں گے، آپ کو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ پیسے سے پورا اپنا فائدہ اٹھائیے۔ جب فاتحہ میں 5 منٹ کم ہوں گے تب ہم آن کر کے اور بیٹھ کر آپ کو شکل دکھا دیں گے، بھائی دیکھیں ہم آ گئے، اگر ہم بھی کہیں کوچ کر جائیں تو ذرا آپ بھی ہمارے نتیجے میں شکل دکھا دیجئے گا۔ اور بعض لوگ ایسے موقع پر آتے ہیں جب فاتحہ درود ایصال ثواب ختم ہو جائے تو چپکے سے لائن میں لگ کر آپ سے مصافہ کرنے آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا ہماری حاضری لگا لیجئے گا کہ ہم بھی آپ کے فلاں میت میں آ گئے۔ یہ آج کل کا رواج، اور یہاں تو کچھ قرآن خانی وغیرہ کا دستور تھوڑا بہت ہے، باہر ایسی جگہ جہاں لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے پیسہ کمانے، وہاں ہم نے دیکھا کہ بڑا عجیب رواج، بھئی سارے لوگ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، ایک شخص آپ وہ کرتا ہے ادھر سے سپارے تقسیم کرنا شروع کرتا ہے، یوں ایسے سپارے تقسیم کیے پھر ادھر سے لینا شروع کر دیتا، یعنی اس چکر لگانے تک آپ 2-4 آیتیں پڑھ لیجئے، ایک رکوع پڑھ لیجئے گا، بس یہی کافی ہے میت کے لیے، اس کی مغفرت کا سامان بس اتنا ہی، زیادہ آپ کو پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ سارے رواج آل کر یوں تبدیل ہوتے چلے گئے، ہم اس طرف نہیں جا رہے ورنہ گفتگو طویل ہو جائے۔ اچھا اب دیکھیے کہ جناب میت کا انتقال ہوا، آپ جب جمع ہوئے نماز جنازہ میں، ایک حدیث اس کی یوں تائید کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 40 مومن مسلمان متقی کسی جگہ آ جائیں، ان 40 میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا، 40 مومن مسلمان جہاں جمع ہو جائیں تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ اس میں ضرور ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 200-400 آدمی کسی کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو یہ میت کے لیے بڑی نیک فال، اور اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندہ ہوتا ہے، اور جس کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی، اب آئیے دوسری بات، معمول کیا ہے کہ کسی عام آدمی کا انتقال ہو تو عقل و خرد کا تقاضا تو یہ ہے کہ بھئی یہ گناہگار ہے، لہذا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے، مگر آپ نے دیکھا کہ کوئی گناہگار انتقال کر جائے تو واجبی سے لوگ جو اس کے بہت ہی زیادہ خیش اور اقارب وہ تو آ جاتے ہیں، مگر بہت زیادہ لوگوں کو دلچسپی اس کی نماز جنازہ میں نہیں۔ مجھے بتائیے اس شہر کے کسی بڑے عالم کا انتقال ہو جائے، کسی بڑے پیر و مرشد کا انتقال ہو جائے تو صاحب میدان کے میدان کم پڑ جاتے ہیں، جناب پورا جناب روڈ رک جاتا، ٹرافک معطل ہوتا، اتنی عوام اس کے نماز جنازہ میں، حالانکہ عقل و خرد کا تقاضا تو یہ تو پہلے ہی سے نیک، 2-4 بھی پڑھ لیں تو اس کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں، صرف ایک قاضی کاروائی پوری کرنی ہے نماز جنازہ پڑھ دی جا، جو بد آدمی ہو گناہگار اس کی تو مغفرت کے لیے ہمیں جوک در جوک جانا چاہیے۔ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ایسا کیوں ہے کہ گناہگار کے نماز جنازہ میں لوگ کم ہوتے؟ کسی شیخ پیر عالم کا انتقال ہو جا، جنے کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر دور و دراز بھی انتقال کر جا، لوگ ہوائی جہاز سے پہنچ جاتے ہیں، ٹرینوں سے پہنچ جاتے ہیں، اگر وقت کا گویا تقاضا ہو کہ ہم پہنچ جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ پڑھنے والے نیک، جس کا انتقال ہوا وہ گناہگار، تو ان نیکوں کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو جاتی، اور فرمایا اگر نماز جنازہ نیک کی ہو اللہ کے ولی تو جتنے نماز جنازہ پڑھنے والے ان سب کی مغفرت ہو جاتی۔ معلوم ہوا کہ گناہگار زندہ ہیں، میت جو ہے وہ نیک، تو اس میت کی وجہ سے زندوں کی مغفرت ہو گئی، اور سبحان اللہ وہ میت اگر گناہگار، نماز جنازہ پڑھنے والے جو ہیں وہ نیک، ان نیک کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھا زندے نے میت کو فائدہ پہنچایا اور میت نے زندے کو فائدہ پہنچایا۔ اور آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایک صحابہ کا رات میں انتقال ہوا، جب رات میں انتقال ہوا تو لوگوں نے یہ جان کر کہ آدھی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ دی جائے، تجہیز اور تکفین کے بعد صحابہ نے خود ہی نماز جنازہ پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد میں اسے دفن کر دیا۔ اعلی صبح جب حضور سے ملاقات ہوئی تو صحابہ نے قصہ بیان کیا کہ رات میں فلاں صاحب انتقال کر گئے، نے یہ جان کر کے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو ہم نے خود ہی نماز جنازہ پڑھی، اسے دفن کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزنش کے عالم میں ارشاد فرمایا، تمہیں مجھے اٹھانا چاہیے تھا اور مجھ سے نماز جنازہ پڑھا، فرمایا کہ تم مجھ سے نماز جنازہ پڑھوایا کرو تاکہ میت کو برکت حاصل ہو جائے، تم مجھے اٹھاتے اور میں نماز جنازہ پڑھاتا تاکہ میت کو برکت حاصل ہو۔ اب سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کیسے حاصل ہو، دیکھیے وہ واقعہ بڑا طویل ہے، وقت کا دامن تنگ۔ نجاشی ایک بادشاہ تھا جس نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا، حالات اور ماحول ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتا، مگر صحابہ کرام جو ادھر ہجرت کرنے والے انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ مسلمان ہو گیا، حضور تک خبر پہنچ گئی کہ یہ مسلمان ہو گیا۔ اب لیجئے صاحب، نبی کریم علیہ السلام، تحقیق یہ ہے محققین کہ حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں خبر آئی کہ نجاشی انتقال کر گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، آؤ ہم اپنے بھائی نجاشی کی نماز جنازہ پڑھتے۔ حضور نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مسجد میں نہیں میدان میں صحابہ کہتے ہمیں لے گئے، اور لے جانے کے بعد حضور نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ اب ایک بہت بڑا باب کھل گیا جس میں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، لیکن صرف مسئلہ بتا دوں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے مذہب اور مسلک میں کون سا مسئلہ کیسا۔ امام شافعی نے اس سے دلیل یہ پکڑی کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور انتقال کے بعد میں وہ انتقال کسی اور شہر میں، آپ کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، تو نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کہاں حبش جناب، وہ افریقہ کا بادشاہ، اور حضور مدینہ منورہ میں، اور آپ نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ لگا کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز۔ آپ دل میں بصمیم قلب اس کو مان لیجئے کہ امام شافعی کی یہ رائے ہے اور ہم اس کا مکمل احترام کرتے ہیں کہ ان کا قول ہے، وہ اہل سنت و جماعت کے ایک مذہب کے بہت بڑے امام ہیں، ان کا قول سر آنکھوں پر۔ لیکن چونکہ ہم اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو ہم فقہ کے تمام معاملات میں امام اعظم ابو حنیفہ کی اطاعت کریں گے۔ ہمارے امام اعظم نے فرمایا نہیں، نماز جنازہ غائبانہ جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ کہ نماز جنازہ کے لیے شرط یہ ہے کہ میت سامنے، ایک بات۔ اور اس نماز جنازہ سوائے نجاشی حضور نے کسی اور کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی، اگر عام نماز جنازہ غائبانہ جائز ہوتی، بے شمار حضور کے زمانے میں جنگیں ہوئیں اور بے شمار حضور کے زمانے میں گویا لوگ شہید ہوئے نہ جانے کہاں کہاں، حضور نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی، تو نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ کیوں پڑھی؟ اب آئیے امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، نماز جنازہ غائبانہ، میت کو تو فائدہ پہنچے نہ ہو تو الگ بات، ہوتا یہ ہے کہ احتجاج کرنے کے لیے، بندر روڈ کو روکنے کے لیے، بسوں کے شیشے توڑنے کے لیے، لوگوں پہ پتھراؤ کرنے کے لیے نماز جنازہ ہو رہی۔ اب نماز جنازہ کے بعد پبلک ادھر ادھر ہو کر، لے جناب ادھر پتھر مار رہے، ادھر دکانیں بند کرا رہی، تو نماز جنازہ غائبانہ کی آج کل ثمرات یہ ہیں۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ سنی اور حنفی حضرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سنیے امام اعظم کی دلیل، ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت امام اجل امام الائمہ قاضی ایاس رحمت اللہ علیہ کتاب و شفا میں اس حدیث کو نقل کیا، اور بھی حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث یوں ہے، راوی کہتے ہیں حضور نے فرما چلو ہم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حضور میدان میں آئے، میت سامنے نہیں بالکل میدان۔ راوی کہتے ہیں جب حضور نے فرمایا اللہ اکبر نماز جنازہ کی نیت کر کے تکبیر میں، راوی کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے دیکھا کہ جنازہ حضور کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ مطلب ہوا، روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نیت کی، جبریل امین نے زمین کو سکیڑ دیا اور زمین کو سمیٹ کر نجاشی کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اب امام صاحب فرماتے غائبانہ کیسے ہوئی؟ جب راوی یہ کہتا ہے کہ جنازہ حضور کے سامنے تھا تو یہ نماز جنازہ غائبانہ نہ تھی. انہوں نے اپنی کتاب شرح صدور بے شرح حال الموت والقبور میں یہ حکایت نقل فرمائی. فرماتے ہیں کہ ایک شہر یا دیہات میں کسی گاؤں میں ایک ایسی خاتون کا انتقال ہو گیا جو نیک تھی. شہر بھر کے لوگ اس کی نیک کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے. ایک کفن چور جس کا کام ہی کفن چرانا تھا, وہ نماز جنازہ میں نیک نیتی سے نہیں, کبھی چلو ثواب ملے گا کسی کی نماز جنازہ میں شرکت, اس نے نماز جنازہ میں شرکت اس لیے کی, سات قبرستان تک گیا اور قبر میں اتارنے تک وہاں موجود رہا. اس کا متمع نظر صرف یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ اسے کہاں دفن کیا گیا تاکہ کوئی نشانی باندھ لوں اور رات میں آنے کے بعد قبر کھود کر کفن نکال لوں, اس لیے کہ کام ہی اس کا یہی تھا. نماز جنازہ میں شریک ہوا, نماز پڑھی اور بالکل جناب سب کے ساتھ بہت ہی شریف اور صوفی بن کر قبرستان تک بھی چلا گیا. جب اس کی تدفین ہوئی تدفین میں بھی شامل رہا اور ساری چیزوں میں شامل ہونے کے بعد اب اس نے نشانی گانٹ لی کہ یہ قبر کس کے پائیں تھی, کس کے سرانے ہے, تاکہ رات میں قبر ڈھونڈنے تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. یہ نشانی گانٹنے کے بعد اب رات میں آیا, امام سیوطی نے لکھ, رات میں آنے کے بعد اس نے سرہانے کی جانب سے قبر کے پتھر ہٹا اور ہٹانے کے بعد میں سرہانے سے کفن پکڑ کر جب کھینچنے لگا, امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس میت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, کفن چور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر جو جملہ کہا ہے وہ یہ ہے, شرم کر حیا کر, ارے جنتی ہو کر جنتی کا کفن چرا رہا, جنتی ہو کر جنتی کا کفن چرا رہا. ارے کفن چور کہنے لگا محترمہ میں کب سے جنتی ہو گیا, یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ جنتی ہیں کہ اللہ کی نیک بندی, میں تو کفن چرانا میرا کام اور میرا تو کام کفن چرانا معاش ہی ہے, میں کب سے جنتی ہو گیا. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اس میت نے یہ کہا کہ تو جنتی اس لیے ہوا کہ میری نماز جنازہ پڑھنے والے جتنے لوگ اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کی مغفرت کر دی, جب ان سب کی مغفرت کر دی تو بھی نماز جنازہ میں شامل تھا, اللہ تبارک و تعالی نے تیری بھی مغفرت کر دی. اب کچھ حیا کر شرم کر کہ جنتی ہو کر جنتی کا کفن چرا رہا ہے. اب وہ تو ڈر کے مارے بھاگا. اب اس سے پتا یہ چلا کہ زندہ کوئی عمل کرے تو میت کو نفع ہوتا, میت کی وجہ سے زندوں کو نفع ہوا. آج کل جو عام یہ رواج نکل گیا اور بڑی بڑی اس کی تبلیغیں ہو رہی ہیں اور بڑا اس پر کام ہو رہا ہے کہ لوگوں کے ذہن سے یہ سارے تصور کو ختم کرا دیا جائے, میں یہ تیجا کیا ہے, یہ دسواں کیا. آپ اخبارات پڑھیے تو بہت سے حضرات تو یہ ہیں کہ مرتے وقت وصیت لکھتے ہیں, کیا لکھ کر کے جاتے ہیں, ہمارا انتقال ہو جائے تو خبردار کوئی تیجا کوئی قرآن خانی نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھا ہے ہمارا وقت بچ گیا, نجات تو ہونی نہیں, بلا وجہ قوم کے دو گھنٹے برباد کرنے سے فائدہ کیا. لیکن آپ نے ان کے ذہن کی اختراع اور ان کی پس ماندگی آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ گویا میت کے دن نہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے, نہ جناب کلمہ طیبہ پڑھا جائے, نہ درود شریف پڑھا جائے. اور یہی نظریہ لوگوں کے ذہن میں بٹھانے پر پوری توانائی عزیزان گرامی ضائع کر رہے ہیں. میں نے مسئلے کی وضاحت کر دی. قدیم مذہب اہل سنت جماعت اور ہم سب کا یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو تو زندوں سے میت کو فائدہ ہوتا ہے, اور میت اگر نیک ہے تو اس سے زندوں کو فائدہ ہوا. ربنا اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اس لیے فرمایا گیا کہ زندوں اپنے جو مردہ ہیں ان کے لیے یہ دعا کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو, اور تمہاری دعا اور تمہارے سبب سے جتنے بھی مردہ ہیں ان کا جو مغفرت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.